بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. القواعد والحسان متعلقة بتفسير القرآن، فضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الشيخ فضيلة الشيخ العلامة محمد صابع عثمين رحمه الله. لكن ايش اسمه ان قواعد كيك متصر سب مراجع کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی ہم نے کیا سمجھا ہے ابھی تک، کیونکہ ہر چار یا پانچ قواعد کے بعد ہم تھوڑا سا بریک لگائیں گے اور کچھ سوال کریں گے، کچھ جواب لیں گے، کچھ وضاحت اگر درکار ہے وہ کریں گے. اس لیے کتابیں بند اور سب ساتھی قریب آ جائیں. ابھی تک ہم نے کتنی قواعد پڑھے ہیں؟ پانچ پڑھے ہیں. پہلا قاعدہ وَأَتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے کہ گھروں میں داخل ہونا ہے تو دروازوں سے ہی داخل ہوں. اس قاعدے سے کیا مراد اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ ہر چیز کے اصول ہیں، دین کے بھی اصول ہیں، دنیا کے امور کے بھی اصول ہیں، اور انسان جو بھی عمل کرنا چاہتا ہے وہ اصولوں کے مطابق عمل کرے، اپنی دین کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اصول پر چلنا پڑے گا. روزمرہ زندگی میں بھی اصول کی زندگی ہم گزارتے ہیں، جو بے اصول زندگی گزارتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھوکریں کھاتے، پریشان ہوتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں دنیا کے، اکثریت کی بات میں کرتا ہوں، ورنہ کہیں پر کچھ لوگ بے اصولی طریقے سے بھی یوں لگتا ہے لوگوں کو کہ یہ بھی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حقیقتاً جو کامیاب لوگ ہیں، دیکھ کامیابی صرف مال دولت میں نہیں ہے، کامیابی صرف تجارت کو چمکنے میں نہیں ہے. لوگ دھوکہ دے کے بھی آگے چلے جاتے ہیں، بے اصول طریقے اختیار کر کے آگے چلے جاتے ہیں، لیکن جو حقیقتاً کامیاب انسان ہے، چاہے دنیاوی امور میں صحیح، دنیاوی امور میں جو دین سے تعلق نہیں رکھتے، اگر دیکھا جائے ان کی زندگی میں تو اصول کی زندگی ہے ان کی. تو جس نے بھی اصول کا راستہ اختیار کیا اور اصول زندگی کا راستہ اختیار کیا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے. اور جب ہم اصول کی زندگی کی بات کرتے ہیں عمومی طور پر، تو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی پاک کلام حق رکھتی ہے کہ قرآن مجید کہ جب علم کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید کا علم بھی اصول کی بنیاد پر ہونا چاہیے، بے اصول نہیں. یعنی میڈیکل کے اصول کی ہم بات کرتے ہیں، انجینئرنگ کے اصول کی ہم بات کرتے ہیں، اور ہر علم جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وجود ہے ان اصولوں کی وجہ سے. آج میڈیکل سائنس میں میڈیکل سائنس کے اصول کے خلاف ڈاکٹر شروع کر دیں کام، یہ سائنس باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی. انجینئرنگ کو دیکھ لیں آپ، میتھمیٹکس کو دیکھ، کسی بھی شعبے کو دیکھ لیں آپ، اس کی بقا، اس کا وجود ان اصولوں سے وابستہ ہے. اصول نہیں تو یہ سائنس ہی ختم. اور جب ہم سائنس کی اور علم کی بات کرتے تو قرآن مجید سے کا علم سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے پورے کائنات میں. کوئی سائنس بھی اس سائنس، اس علم کے سامنے کوئی حیثیت رکھتی نہیں ہے. تو بعض لوگ یہ تو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ دنیا میں رہنے کے لیے اصولوں کی زندگی بسر کرنی چاہیے اور سائنس کے اصولوں کے مطابق ہی رہنا چاہیے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو اصولوں کے مطابق سمجھنا ہے. یہ عجیب سا ان کے کلیہ ہے، سبحان اللہ. اس لیے تفسیر بھی کوئی بھی کر سکتا ہے، دین کی بات کوئی بھی کر سکتا ہے، فتویٰ کوئی بھی دے سکتا ہے. کیا اصول ہیں دین کے؟ یہ اگر دنیا کے اصول ہیں تو دین کے بھی تو اصول ہیں نا. دین کے ایک اصل کو اچھی طرح یاد رکھیں، اور یہی وجہ کہ شیخ صاحب نے شروع میں مقدمے کے طور پر اس اصول سے، اس قاعدے سے اپنے ان اصول یا ان قواعد کی ابتدا کی ہے کہ قرآن اور سنت پر اگر عمل کرنا ہے تو صحیح عمل کرنا ہے. دونوں کی صحیح عمل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ صحیح سمجھ ہو، اور اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ، وہ ہے صحابہ اور سلف کی فہم. مختصر طریقے سے ہر سائنس کے ماہرین ہیں، دین کے جو ماہرین ہیں وہ ہیں صحابہ. صحابہ کی سمجھ کے مطابق ہم نے دین پہ عمل کرنا ہے. اسے کہتے ہیں منہج السلف. تو پہلے قاعدے میں ہی انہوں نے اس بنیادی قاعدے میں ہی جو لب لباب ہے وہ بیان کر دیا ہے. آگے آپ کو جو بھی ملے گا اسی قاعدے کے مطابق ہی آپ کو انشاءاللہ ملے گا. اصول کی باتیں ہیں, عربی گرامر کے اصول کے مطابق ہوگی, خارج نہیں ہوگی کوئی بات, دیکھ لینا انشاءاللہ. فقہ کے اصول ہیں, گرامر کے اصول ہیں, حدیث کے اصول ہیں, تفسیر کے اصول جو بھی ہیں سب آپ کو ان قواعد میں نظر آئے. کیوں؟ وقت البیوت من ابوابها. اور یہ بہترین قاعدہ ہے واللہ واللہ, جس اپنی زندگی کو سنوارنا ہے اور سدھارنا ہے اگر اس شخص نے اور کامیابی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو یہ اصول اس کے لیے کافی ہے. باقی چھوڑ دیں آپ, 70 سے زیادہ اصول میں نے بیان کیا تھا. پہلے اصول پہ آپ آج زندگی اس کے مطابق شروع کر دیں, واللہ آپ کی زندگی بدل جائے. یہ کرپشن, یہ جھوٹ, یہ فریب سب ختم ہو گئے کہ نہیں؟ کیونکہ اصول زندگی ہے. اور دین میں اگر اسی اصول کو آپ, ہم سب مل کے اسی اصول کے مطابق آج دین پہ عمل شروع کرنا شروع کر دیں, امت میں اختلاف باقی رہے گا, تفرقے باقی رہیں گے, یہ فرقے باقی رہیں گے. اگر میرے اور آپ کی سمجھ دین کی ایک جیسی ہو جائے, کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ, یہ اختلاف صحابہ تو کرتے تھے, اصول میں نہیں کرتے تھے صحابہ اختلاف کبھی. عقیدے کے مسائل میں اختلاف نہیں تھا, دین کے اصول میں اختلاف نہیں تھا, تو آج ہمارا کیوں ہے؟ ہمارا دیکھیں, ہمارا اصل اختلاف یا جو فرقے بنے ہیں وہ فروع مسائل بنا پہ کوئی فرقہ نہیں بنا, یاد رکھیں. آج اگر مذاہب کے فرقے موجود ہیں, یہ نام تو فروع ہے لیکن اصل بات فروع نہیں ہے. اس زمانے میں اختلاف تھا, امام ابو حنیفہ کا اختلاف تھا اور امام مالک کا بعض مسائل میں اختلاف تھا, امام شافعی و احمد حنبل اور بھی تھے, ملیث بن سعد تھے, باقی بھی تھے, لیکن اس کو اصول نے بنایا تھا, اس کو بنیاد بنائی تھی اختلاف کی. آج جو یہ مذہبی فرقے موجود ہیں کیا ہیں, کس اساس پہ قائم ہیں؟ اندھی تقلید, یہ اصول مسئلہ ہے, یہ فروعی نہیں, یاد رکھیں, فرق دیکھیں. اندھی تقلید اصول مسئلہ ہے, اسی بنیاد پر آج یہ فروع کے نام پر یہ تفرقہ موجود ہے. اس زمانے میں اندھی تقلید نہیں تھی. سب سے بڑا ثبوت چاہیے امام حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھ لیں, ان کے شاگردوں کو دیکھ لیں, امام قاضی ابو یوسف, امام محمد حسن شیبانی رحمہ اللہ نے کئی مسائل, آدھے سے زیادہ مسائل میں اختلاف کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ سے. اگر تقلید ہوتی تو کیا کبھی کوئی شاگرد اپنے استاد اور امام کا درجہ نکھری والے جس مذہب جن کی طرف منسوب ہے ان کے لیے اختلاف جائز تھا؟ تو سب سے بڑا ثبوت ہے بھائی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی تقلید کا کسی کو حکم ہی نہیں دیا. اور بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اہل پاکستان, اہل انڈیا پر واجب ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ کی تقلید کریں. کہاں پر واجب ہے بھائی؟ کہاں پہ ہے؟ کہ امام صاحب نے کہا ہے, دیکھیں قرآن مجید میں نہیں ہے, کسی حدیث میں نہیں ہے, کسی صحابی کے قول میں نہیں ہے, سلف میں سے امام ابو حنیفہ کا اپنا قول دکھا دیں کہ میری تقلید کرنا. بلکہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ کو کئی مرتبہ منع بھی کرتے, بھائی کیوں لکھتے ہو ہر وہ بات جو میں کہتا ہوں؟ منع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیوں منع کیا تھا؟ فرماتے آج میں کوئی ایک رائے رکھتا ہوں, کل میری رائے بدل بھی سکتی ہے, تو میری ہر بات دین نہیں ہو سکتی. دین کیا؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی, یہ دین ہے, اگر اتباع کریں تو اس کی اتباع کرو, صحیح حدیث ثابت ہو جائے یہی میرا مذہبی, اسی کلی اسی قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرو اور دین پہ عمل کرنے والے بن جاؤ. الغرض, سب سے پہلا قاعدہ, بنیادی قاعدہ کیا ہے؟ اصول کی زندگی. اور ان اصولوں میں سے قرآن مجید کی تفسیر کے اصول ہیں, قواعد ہیں, ان قواعد کے مطابق تفسیر کریں قرآن مجید کی, نہ کہ جو آپ چاہتے جو میں چاہتا ہوں یا کوئی اور چاہتا ہے. جس نے بھی تفسیر قرآن مجید کی ہے ان قواعد کی بنیاد پر, اصول تفسیر کی بنیاد پر اس کی تفسیر درست ہے. شرط یہ کہ من سلف کے سمجھ کے مطابق, اس لیے التفسیر بالمأثور موجود ہے. مطلب یہ نہیں کہ بغیر حدیث بغیر سلف کے اقوال کے آپ تفسیر نہیں کر سکتے, بلکہ عربی گرامر بھی بیچ میں آئے گی, آپ کے سامنے رکھوں گا میں کہ سلف نے جو تفسیر کی وہ عربی گرامر کے اصول سے ہٹ کے نہیں کی, یاد رکھیں, عربی لغت کے اصول کے ہٹ کر نہیں کی, اور نہ ہی فقہ کے اصول یا تفسیر کے اصول سے ہٹ کے بات کی, بالکل ہرگز نہیں. عربی تو ان کے خون میں تھی, عرب تھے, ان کو پتہ تھا کہ عربی زبان کے اصول کیا ہیں, فقہ اور سمجھ کے اصول انہوں نے خود رکھے تھے. امام شافعی سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جو اصول فقہ ہیں سب سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ رکھے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اصول فقہ کی بنیاد انہوں نے رکھی اس زمانے میں, تو اصول فقہ بھی انہیں سے آئے ہیں، اصول حدیث بھی انہیں سے آئے، محدثین بھی تھے، فقہا بھی تھے، علماء بھی تھے، اور اصول تفسیر بھی انہیں سے ہمیں ملے ہیں. ہمیں تو مکمل ایک طریقہ ملا ہے سلف سے، ہم نے ایک کام کرنا ہے صرف، کیا کرنا ہے؟ اس کی پیروی کرنی ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، بشرطے کہ صحیح سمجھنے کے بعد. تو زیادہ آسان کیا ہے؟ اصول بندہ بنائے قرآن سنت کی روشنی میں اور سلف کے اقوال کو جمع کرے، یا بنائے اصول پہ عمل کرنا آسان ہے. ہمیں تو بھائی ایک پلیٹ دے دی گئی ہے جس پہ سب کچھ موجود ہے، ایک ڈش ہے، آپ اس میں سے جو بھی لینا چاہے آپ اس میں سے لے سکتے ہیں. آج کل لوگوں کو سپون فیڈنگ، بس بات ساتھ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کرنی چاہیے، لوگ اس انتظار میں کہ لوگ ابھی ہمیں آ کے کھلائیں گے، بھائی وہ بھی کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ. اب گھر گھر میں پمفلٹ، گھر گھر میں ریکارڈنگز، گھر گھر میں یہ آپ کا یہ جو اسمارٹ فون جو ہے یا اسمارٹ ڈیوائس ہے، آپ ایک بٹن کلک کرتے ہیں اور دنیا کے کسی اور دور دراز کونے میں لائیو اس وقت سن رہے ہیں، سبحان اللہ. یہ کبھی انسان نے سوچا تھا؟ کبھی پاور دیکھی ہے اس ٹیکنالوجی کی؟ خط لکھا جاتا تھا، ایک خط کتنے مہینے بعد پہنچتا تھا، آج آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، آپ نظر آ رہے ہوتے واٹس ایپ کے اوپر ٹائپنگ کہ یہ ابھی لائیو ہو رہا ہے آپ کے سامنے، جو لفظ لکھ رہا ہے آپ کے سامنے آ گیا. اگلی کوئی ڈیلیٹ بھی کرے فوراً آ جاتا ہے میسج ڈیلیٹڈ، میسج بس نے ڈیلیٹ کر دیا، پتہ نہیں کچھ الٹا سے لکھ دیا ہوگا یا کچھ غلطی ہو گئی ہوگی. آپ سب لائیو دیکھ رہے ہیں، واللہ یہ وہ نعمتیں جن کا ہم سے سوال ہونا ہے، وہ نعمتیں. سب آسان ہو گیا ہے، کاش کہ ہم بھی اصولوں کی زندگی کو سمجھ لیں اور خاص قواعد کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کریں، پھر دیکھیں فرق، دیکھیں پہلی زندگی اور اصولوں کی زندگی میں آپ کو خود سمجھ آ جائے گی. دوسرا قاعدہ، جب اصول کی بات ہوئی ہے تو امام عبد الرحمن بن ناصر سعید رحمہ اللہ نے عموم سے بات کا آغاز کیا ہے، پہلے عموم کی بات کی جائے اور ان عمومات کے مطابق قرآن کی تفسیر کی جائے تاکہ آسان ہو جائے. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ بارك الله فيك، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قرآن مجید کی جو صورتیں اور آیات ہیں، ان میں سے اکثر صورتیں اور آیات کے وجہ نزول ہے کہ نازل کیوں ہوئی ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی قصہ ہوا ہے تو آیات نازل ہوئی ہیں. جنگ بدر کی آیات، جنگ تبوک کی آیات جو ہیں، سورۃ توبہ جنگ تبوک کا قصہ ہے، ان میں جو پیغام ہیں کیا وہ اس جنگ کے لیے خاص تھے؟ بس جنگ بدر میں جو کامیابی ملے صحابہ کو اصولوں کے مطابق، جو اللہ کی مدد نازل ہوئی ہے، جس میں ایمان اور تقوی کو، صبر اور تقوی کو بار بار بیان کیا گیا ہے، کیا اس حد اس زمانے کے لیے تھا، بس اس جنگ کے لیے تھا، یا العبرۃ بعموم اللفظ؟ ان کے لیے تو تھا، تو میں تو حق ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا، لیکن جو بھی صبر اور تقوی کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی مدد ملے گی کہ نہیں ملے گی، فتح ہوگی کہ نہ ہوگی، یہ بات ہے. تو یہ کہاں سے ہم نے لیا ہے؟ قصہ تو جگہ بدر کا جو گزر چکا ہے، تو عبرت کس چیز میں ہے؟ عموم اللفظ میں ہے، لفظ عام دیکھا جاتا ہے، خصوص و سبب کافی نہیں ہے صرف. اور کئی ایسے واقعات ہوئے، جیسے ظہار کا قصہ ہے، ایک صاحب نے بیوی کو کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی مانند ہو، ظہار ہو گیا، بیچاری پریشان ہو گئی، اس کا حل کیا ہے؟ اب حرام ہو گئی، طلاق ہو گئی، تعلق ختم ہو گیا، اس کا کوئی راستہ، کوئی حل ہے؟ اب عمر یعنی بڑھاپے تک پہنچ چکی ہے، بچے بھی ہیں، اور بے سہارا ہو جاؤں گی، کیا ہو جائے گا؟ آتی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم خدمت حاضر ہوتی ہیں، یا رسول اللہ کچھ کیجیے، سورۃ مجادلہ کی جو ابتدائی آیات ہیں، یہ قصہ ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے حل بھی آ گیا ہے کہ ظہار ہے، اس کا کفارہ ہے. تو کفارۃ الظہار کیا صرف اس واقعے کے لیے محدود ہے، محصور ہے، یا سب کے لیے ہے؟ تو کہاں سے ہمیں ملا سب کے لیے؟ یہ تفسیر کا قاعدہ ہے. کیا قاعدہ ہے؟ عبرت، عبرت کی چیز میں ہے؟ عموم اللفظ لا بخصوص السبب، خصوص السبب اپنی جگہ پہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کیا یہ کسی اور کے لیے بھی ہے کہ نہیں؟ یہ سب کے لیے ہے، جو بھی اظہار کرے گا سب کے لیے یہ حکم ہے. لعان کے معاملہ آیا، لعان کہ انسان جب نعوذ باللہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کسی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے، اب وہ کیا کرے؟ اگر کسی اور کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے چار گواہ چاہیے نا، ورنہ قذف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا بیوی کو دیکھے، چار گواہ جا کے ڈھونڈے گا، وہ کیا کرے گا؟ لعان ہوگا. اچھا لعان کا قصہ آپ سلم زمانے میں ہوا تھا، کیا لعان صرف اس حد تک تھا؟ یہ ابھی حکم شرعی بن گیا ہے، فقہ حکم ہے کہ نہیں؟ فقہ کی کتابوں، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب اللعان بھی دیکھتے ہیں، باب اللعان. یہ کہاں سے آیا بھائی؟ قصہ تو اس وقت تھا جواب کیا ہے اس کا؟ العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واضح ہے؟ واضح ہے. تیسرا قاعدہ اور کون ہے؟ اور نہیں پڑھنے والے ریاض کون ہی کرتا یار. پانچ قاعدے ہم نے پڑھے ہیں اور ہر پانچ کے بعد تھوڑی بریک ہوگی تاکہ ریویژن ہو جائے. دو ہو چکے ہیں. آسان ہے کہ مشکل ہے؟ آسان ہے. اگلی ان سے بھی زیادہ آسان ہے, بشرطے کہ ہمیں کچھ یاد تو کریں. یاد نہیں کریں گے تو کہاں سے پتہ چلے گا؟ کیونکہ آخر میں انشاءاللہ ایک مثال کے طور پہ سورۃ الفاتحہ کی شروع کریں گے, دیکھیں گے یہ قاعدہ کہاں پہ موجود ہے تاکہ ہمیں پریکٹیکل بھی پتہ چلے. ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تدبر کے ساتھ نماز پڑھ کے دیکھیں, اوپر تدبر کے جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی دیکھیں, فرق دیکھیں, ہماری نماز میں فرق دیکھ لینا. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بھول جاتے ہیں نماز میں. وہ بھول بھی جاتے ہیں, سہو بھی بھول جاتے ہیں بعض اوقات, بھول کے اوپر بھول, اللہ رحم کرے ہم سب پہ, ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں میرے ذہن نماز سے ہمیشہ باہر ہوتا ہے, کنسنٹریشن نہیں ہے نماز میں. حل کیا ہے؟ کیا حل ہے؟ نماز یوں ہی شروع کرتے ساری دنیا اس وقت بھولی ہوئی چیز بھی یاد آ جاتی ہے, جو نہیں یاد تھی وہ بھی یاد آ جاتی ہے. شیطان کا کام ہے, خاص شیطان ہے جو خون میں دوڑتا ہے, جو نماز میں خلل پیدا کرتا ہے. پتہ ہے ایک خاص شیطان مقرر ہے, کیا نام ہے اس کا؟ خنزب. شیطان کا نام بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. ہمارے پاس کوئی عذر باقی ہے؟ شیطان ہے مقرر ہے جو نماز میں خلل پیدا کرتا ہے. ہم نے کیا کیا ہے اس شیطان کے لیے؟ ہاں اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے ہم سب پہ, اللہ رحم کرے ہم سب پہ. والله بڑا خطرناک معاملہ ہے, بڑا خطرناک معاملہ ہے. تیمت مت ہو تو کرے, میں علاج نہیں پوچھ رہا ہوں, میں یہ پوچھ رہا ہوں اللہ رحم کرے کہ ہمارا حال کیا ہے. علاج تو وہی ہے جو حدیث میں آئی ہے, اسی حدیث میں کہ وہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے, اعوذ باللہ کہے اور تین مرتبہ بائیں طرف یوں تھوڑا چہرہ کر کے تھو تھو کرے تین مرتبہ, تو انشاءاللہ اس کا جو برا اثر ہے خلل جو پیدا کرا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور حدیث میں آئے صحابی نے فرماتے ہیں کہ میں نے عمل کیا اور یہ مسئلہ جو تھا بالکل نماز میں جو درست ہو گیا, خلل ختم ہو گیا. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ دیکھیں وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے کہ ہم تدبر اگر غور کر رہے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید میں نماز میں, ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الفاتحہ, کوئی اور چھوٹی سورۃ, یہ چند آیات, پھر تکبیر پڑھتے ہیں. تکبیر تحریم شروع میں کیوں کہا ہے؟ اللہ اکبر ہے, اللہ اعظم کیوں نہیں ہے, اکبر کیوں ہے؟ اور اس وقت نماز کی ابتدا میں, پھر ہر جب رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں, پھر رکوع سر اٹھانے کے بعد ہم یعنی کہتے اللہ اکبر کہتے ہیں, اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک. یہ چیزیں کبھی غور کیا ہے؟ حکمت کیا ہے ان میں؟ اس سے پہلے اذان میں کبھی, اذان میں کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ اذان کے الفاظ کیا ہے؟ سبحان اللہ. ذرا غور کر کے دیکھیں اور ایک ایک چیز میں واللہ آپ کو ایسی حکمت کے دروازے کھلیں گے, اس سمجھ کے, اس فہم کے, اس تدبر کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سبحان رب العظیم رکوع میں, سبحان رب اعلیٰ سجدے میں الٹا کیوں نہیں ہے؟ حکمت ہے, واللہ واللہ حکمت ہے. انسان سب سے زیادہ جھکا ہوا ہے اور لفظ سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ علی نہیں ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ سب سے بلند تفضیل ہے. اور انسان خود کہاں ہے؟ اس کی سب سے شرف والی جگہ کہاں پہ ہے؟ سب سے شرف جگہ کون سی ہے؟ یہ ناک ہے اور یہ پیشانی. کہاں پر ہے؟ اس زمین پر جس پہ ابھی وہ اپنے قدم رکھ کے آیا ہے. اب رب کے سامنے جتنے زیادہ جھکو گے اتنی رب تمہیں بلند لے کے جائے گا. الاعلیٰ ہے وہ. الغرض اس میں جائیں گے تو پوری درس یہاں پہ ہو جائے گا, لیکن تدبر کریں, دیکھیں. پھر تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں, پورے نماز کو اگر تدبر کے ساتھ, میں خلی اس میں پورا ایک درس بھی ہے, غالب خطبہ ہے, کہ نماز کے جو ایک تو توحید کا ذکر الگ سے ہے نماز میں کہاں کہاں پہ, پھر نماز میں غور و فکر کر کے نماز پڑھنا اگر نہیں ہے تو یاد رہنا. کبھی اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے مکمل طریقے سے کہ مسنون نماز کا طریقہ کیا ہے, نبوی نماز کا طریقہ کیا ہے, اور اس میں حکمت ان الفاظوں کی اور ان کا جو معنی ہے غور و فکر اس میں کیسے کرنا ہے. الغرض کیا کہہ رہے تھے ہم؟ تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ الالف واللام اگر اس میں جنس پر داخل ہو جائے یا وصف پر داخل ہو جائے تو اس کا معنی الاستغراق سے مراد اس لفظ کا جو بھی عموم اور شمول سب اس میں شامل ہو جاتا ہے. اس میں ایک مثال دی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ فلان شخص جس کا نام عبد الرحیم ہے اسے رحیم کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے؟ عبد الرحیم کو رحیم کہہ سکتے کہ نہیں؟ اچھا الرحیم کہہ سکتے ہیں اسے؟ بعض کہتے ہیں اے الرحیم بات سنو، جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. کیوں؟ فرق ہے رحیم اور الرحیم میں، کیا فرق ہے؟ قاعدہ کیا ہے کہ الف اور لام رحیم صفت ہے، جب صفت میں آ جائے، وصف میں آ جائے، اور یہاں پہ اسم جنس ہو چکا ہے، جب اس میں الف اور لام داخل ہو جائے تو اس میں صلۃ العموم ہو جاتا ہے، استغراق ہو جاتا ہے کہ رحمت کی انتہا تک جس کے کوئی لمٹ نہیں ہے وہ اس میں شامل ہو گیا ہے الف اللام داخل ہونے سے. بغیر حد کی رحمت، وسیع رحمت والا، وہ رحمت جو مخلوق تک پہنچتی بھی ہے، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مخلوق ہے؟ اچھا جو ہم رحم کرتے ہیں کیا ہمیشہ ہے؟ کیا وہ کامل ہے یا ناقص ہے؟ کیا سب پہ کرتے ہیں، بعض پہ کرتے ہیں، بعض پہ نہیں کر سکتے؟ اپنے بچے پہ ہم رحم نہیں کرتے بعض اوقات، ناجائز غصہ جاتا ہے اور ظلم ہو ہی جاتا ہے کہ نہیں؟ ہو جاتا ہے. تو رحیم کبھی الرحیم ہو نہیں سکتا، کیونکہ الرحیم سے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. واضح ہے؟ اچھا الرحمن، عبد الرحمن کو صرف رحمان کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، پتہ نہیں، نہیں کہا جا سکتا. بعض ایسے خاص نام صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، صرف بغیر الف لام کے، بلے صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. ان کے معنی میں یہ شمول موجود ہے، معنی میں یہ شمول جو عموم موجود ہے. رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ رحمان وسیع رحمت والا جس کے کوئی حد نہیں ہے، رحیم میں بھی رحمت کا معنی ہے لیکن اس درجے کے جو رحمان میں ہے. اس لیے علماء کہتے الرحمن ذو الرحمۃ الواسعۃ والرحیم ذو الرحمۃ الواصلۃ. واسعۃ اور واصلۃ میں کیا فرق ہے؟ واسعۃ جو وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کافر پر بھی رحم کرتا ہے، اسے تندرستی دے کے، اسے زندگی دے کے. کافر ہے وہ، رب کو نہیں مانتا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اسے رزق بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، اور دنیا بھی اس کو دیتا ہے. اچھا رحیم رحمۃ الواصلۃ جو پہنچتے اپنے بندوں تک، خصوصی طور پر اہل ایمان کی طرف، ایمان کی توفیق، دین کی توفیق، توحید کی توفیق، سنت کی توفیق، کیا ہے؟ رحمت اللہ تعالیٰ کی، یہ رحمۃ الواصلۃ ہے. اچھا الصمد الف لام کے ساتھ تو جائز بالکل نہیں. اچھا صمد خاص اللہ کا نام ہے. صمدیت کا مطلب کیا ہے؟ وہ جس کے سب محتاج ہو، کسی کا محتاج نہیں ہے. کسی جانتے ہیں آپ مخلوقات میں سے کوئی ایسا شخص ہے محتاج نہیں ہے؟ انسان قضاء حاجت کہتے کہ نہیں؟ حاجت ہے کہ نہیں؟ نہیں، بھوک حاجت ہے کہ نہیں؟ پیاس حاجت ہے کہ نہیں؟ جسے بھوک اور پیاس نہیں لگتی وہ کامل انسان ہے، ناقص انسان ہے؟ سبحان اللہ. تو انسان کبھی بے نیاز یا صمد ہو سکتا ہے؟ یعنی ہمیشہ محتاج رہتا ہے، اور اسی محتاج میں اس کا کمال ہے. عجب دیکھیں، مخلوق کا کمال اس کی محتاجی میں ہے، اور خالق کا کمال اس کی حاجت روائی میں ہے. اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، مخلوق حاجت مند ہے. کیا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو حاجت تھی کہ نہیں؟ مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے انبیاء سب مخلوق ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، لیکن ان کی بھی حاجت ہے اپنے رب کی، ان کے بقا کی، ان کے وجود کی، نہیں؟ سبحان اللہ. القدوس الف لام نکال دو، قدوس مطلب کیا ہے؟ پاکیزگی کی انتہا، پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. کیا کوئی مخلوق ہر عیب سے پاک ہو سکتی ہے؟ اس لیے قدوس بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں السلام بھی اسی معنی میں آتا ہے، سلام. الغرض اللہ کا نام، اللہ عبداللہ کو کیسے اللہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ خاص ہے تو سب جانتے ہیں، لیکن الرحمن ہے، رحمان کے الف لام کے بغیر بھی جائز نہیں ہے، اور صمد بھی جائز نہیں. قدوس یہ وہ نام ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے، مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. الغرض واپس آتے ہیں، الف لام جب داخل ہو جاتا ہے اسم جنس پر یا صفت پر تو اس کا معنی ہوتا ہے اس لفظ کے تعلق سے جتنی بھی معنی موجود ہیں سب اس میں شامل ہیں، اور وہ اس ذات کے جس کے لیے الف لام کو اس صفت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. واضح ہے؟ اچھا جب کہتے ہیں رجل، رجل کیا ہے؟ مرد، الرجل. اب مردانگی کی جو بھی صفات ہیں وہ اس میں موجود ہیں، وہ پائے جاتے ہیں. المرأة، عورت کے جو بھی صفات ہیں وہ الف لام کے ساتھ اس کمال تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک، تین ہو گئے. چوتھا قاعدہ، چار چیزیں ہیں، کیا ہیں؟ النکرہ فی سیاق النفی او النہی او الشرط او الاستفہام یفید العموم. چوتھا قاعدہ میں چار یاد رکھے، آسانی سے یاد ہو جائے گا. نکرہ ہو یعنی معرفہ نہیں ہے، یعنی نہ تو اسم معرفہ ہے، جیسے کہ محمد، خالد، احمد کیا ہیں؟ معارف ہیں. یا الف لام سے نہ ہو، جس اسم کے ساتھ الف لام لگ جائے تو معرفہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ الرجل، المرأة وغیرہ وغیرہ. اچھا، نکرہ ہو پہلی بات ہے، فی سیاق اس کے سیاق میں نفی آ جائے، یعنی پہلے نفی ہے اس کے بعد میں نکرہ آ گیا ہے، یا نہیں پھر نکرہ ہے، یا استفہام پھر نکرہ ہے، یا شرط پھر نکرہ ہے. یفید العموم، اس میں عموم کا معنی پایا جاتا ہے. مثال، ہم کہتے ہیں کلمہ میں لا الہ الا اللہ، ٹھیک، اس میں کہاں پر ایک قاعدہ موجود ہے؟ الہ نکرہ ہے اور لا نافیہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. الہ معبود کے معنی میں آتا ہے، کوئی معبود بھی نہیں ہے. الا اللہ استثناء ہے، اگر الا اللہ نہ ہوتا تو پہلا جو حصہ ہے اس میں کفر، کفر ہے نا، کوئی معبود ہی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے. تو دہریہ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اچھا، الا اللہ میں جو معنی ہے، اللہ موجود ہے، کافی ہے یہ؟ کیا اللہ معبود ہے، کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ سچا معبود ہے، کافی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، فرق ہے ان الفاظوں میں کہ نہیں؟ یہ تیسرا معنی کہاں سے ملا ہمیں؟ اتنی کمال کا یہ کلمہ ہے واللہ، کہ نکرہ فی سیاق النفی اور الاستفہام فی سیاق النفی، پہلے میں عموم ہے، دوسرے میں خصوص ہے. کیونکہ لا کے ساتھ اگر الا آ جائے تو یہ استثناء ہے، تخصیص ہے. اچھا، لا کے بعد اگر نکر آ جائے تو عموم ہے، کلمہ میں دونوں چیزیں موجود ہیں. سبحان اللہ، استثناء اس کفر سے استثناء ہے، کہ اللہ تعالیٰ معبودات ہیں، معبود یعنی جس کی عبادت کی سب کی نفی ہے، لا الہ میں صیغۃ العموم ہے نا، قاعدہ ہے یہ. الا اللہ استثناء ہے، جو سچا معبود ہے ان سب معبودات میں سے، صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی. کیا اچھا، کوئی نبی ہو سکتا ہے، کوئی ولی ہو سکتا ہے جس کی عبادت صرف کی جائے؟ سبحان اللہ، کہاں سے ہمیں ملا ہے؟ اس لا الہ الا اللہ سے. واضح ہے؟ اور مثال لیتے ہیں، کوئی اور مثال دے. نکرہ فی سیاق النہی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اچھا، لا تشرکو کیا ہے؟ لا ناہی ہے، تشرکو فی مضارع ہے اور مجزوم ہے. نکرہ کہاں پہ ہے؟ شیئا نکرہ ہے نا، علامت تنوین ہے. اچھا، اس سے پہلے نہیں ہے، نہیں کے ساتھ اگر نکر آ جائے تو صیغہ کیا ہے؟ عموم، یعنی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، کسی کو بھی نہیں. اچھا، کوئی نبی ہو سکتا ہے، کوئی ولی ہو سکتا ہے، کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے، چلو یہ جانتے ہیں، بت ہیں، درخت ہیں، درند ہیں، پرندے تو جائز نہیں ہے. اچھا، کوئی نبی تو ہو سکتا ہے نا، اللہ کے اولیاء تو ہو سکتے ہیں نا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ لا تشرکو بھی شیئا جو ہے نکرہ فی سیاق النہی، اس میں فائدہ ہے اگر آپ کے پاس استثناء کا کوئی دلیل تو ہمیں دکھائے. یہ استثناء اس میں نہیں ہے، جیسے کہ لا الہ الا اللہ میں استثناء الا اللہ ہے. یہاں پر استثناء تو دکھا دیں کہاں پہ ہے, کہیں پر استثناء نہیں ہے. الہ مع اللہ, استفام کے لیے الہ نکرہ ہے فی سیاق الاستفام یفید العموم, کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی الہ ہے, یعنی اللہ کے ساتھ کوئی بھی الہ نہیں ہے, لیکن یہ صیغہ جو ہے استفام کا ہے, سوالیہ صیغہ ہے. اور اصل بات یہ ہے, پیغام کیا ہے اس میں, انکار کا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے ساتھ الہ نہیں ہے, لیکن نئے صیغے سے. دیکھیں ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن مجید میں. اس لیے اگلا جو قاعدہ, چھٹا قاعدہ پتہ چلے گا کہ توحید کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا ہے قرآن مجید میں. والله عقل حیران ہو جاتی ہے ہر طریقے سے, تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے, وہ یہ نہ کہے اچھا میں نے سمجھا نہیں تھا, یا سمجھنے سے میں قاصر ہو گیا تھا, یا کوئی چیز کی کمی تھی اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آئی. اعرابی بھی سمجھ لیتا ہے, سب سے بڑا عالم بھی سمجھ لیتا ہے, اور بیچ کے لوگ ویسے ہی, جب ایک جاہل سمجھ سکتا ہے جو عالم نہیں ہے لیکن عقل اس کی ہے, سمجھنے والا ہے, مکلف ہے, پڑھے لکھا نہیں ہے, ان پڑھ ہے, جاہل ہے, تو اس علم کے نور سے جب اس کے کان میں اس کے اور اس کے دل میں بات بیٹھ گئی ہے کہ توحید کیا ہے, تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی شرک کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے یا کبھی سوچ سکتا ہے, کیونکہ اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا. صرف حدیث مجمع چھوڑ دیں آپ, صرف قرآن مجید میں ہی واللہ کافی ہے, بشرطے کہ ہم اپنے دل سے اس یقین کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے قرآن مجید کو صحیح سمجھنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. چار ہو گئے. بات ہو رہی صیغۃ العموم کی, کہ عمومات میں جو عموم کی بات ہو رہی ہے اس میں سے اگر کوئی بھی شخص اس کے خلاف کو بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس استثناء کی دلیل ہونی چاہیے. استثناء نہیں ہے تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ دلیل کا ہونا لازمی ہے. اگلا قاعدہ, پانچواں قاعدہ, مفرد مضاف یفید العموم. مفرد دیکھیں, جمع تو جمع میں تو صیغۃ العموم ہے, جمع کہتے تو الرجال, مرد سب شامل ہو گئے, ٹھیک ہے, لیکن جو مفرد کی بات آتی ہے, مفرد میں جمع نہیں ہوتا, مفرد میں تو ایک سنگولر ہے, ایک شخص مراد ہوتی ہے, ایک چیز ہوتی ہے, لیکن مفرد کو جب اضافہ کیا جائے کسی اور کے ساتھ, منصوب کیا جائے اضافہ کے ساتھ, تو اس کے اندر بھی صیغۃ العموم پایا جاتا ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں, ایک ہے, دو ہیں, دس ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, نعمہ مفرد ہے, جمع ہے, اچھا مضاف ہے کہ نہیں, اضافہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, نعمت اللہ لا تحصوها, گن نہیں سکتے. ایک تو گن سکتے ہیں نا, کیا خیال, ایک تو گن سکتے ہیں نا, ایک تو ایک ہی ہوتا ہے, نعمت ایک. لا تحصوها سے کیا مراد ہے, ان گنت, نہیں گن سکتے. لفظ مفرد ہے, اسی میں معنی پایا گیا ہے عموم کا. تو عربی زبان کے قاعدہ ہے کہ مفرد اگر اضافہ ہو جائے تو اس کا معنی عموم کا ہوتا ہے, یعنی اس میں سب معنی شامل ہو جاتے ہیں جو اس لفظ سے تعلق رکھتے ہیں, یہی شمول عموم ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. مزید آسانی کے لیے چلو مثال لیتے ہیں تاکہ یہ پانچ قاعدے جو ہیں پریکٹیکلی ہم دیکھیں. شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے. اعوذ میں کوئی اس میں سے قاعدہ ہے جو پانچ گزرے ہیں, نہیں ہے. باللہ, اللہ تعالیٰ کے نام میں الہ کا معنی موجود ہے اور اللہ گیا ہے سچے معبود کی جو بھی معنی سب شامل ہیں. من الشیطان, الشیطان کون سا قاعدہ ہے, الف لام کا, شیطان کا معنی شطنہ کا معنی ہے, وہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور اور ہر خیر سے دور ہوا. شطنہ کا مطلب ہے دور ہونا, ہر خیر سے دور ہونا. اچھا شطنہ جو شیطان سو مبالغہ ہے, ٹھیک ہے نا, بہت ہی زیادہ دور ہونے والا. ال جب لگ جاتا ہے الشیطان میں, الاستغراق یعنی اللہ تعالیٰ سے دوری کا, ہر اور ہر خیر سے دوری کا, ہر ساز و سامان اس لفظ میں موجود ہے. جیسے شیطان سے بڑھ کر کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہے. کہاں سے پتہ چلا, الف لام سے. الرجیم, رجیم سے کیا مراد ہے, جس کو رجیم کیا گیا ہے, وہ خود دور ہوا اور اسے دور بھی کیا گیا ہے. جیسے آپ کسی کو رجم کرتے ہیں تو وہ دور سے رجم کرتے ہیں نا, اسے مزید دور کرنے کے رجم کرتے ہیں نا, وہ خود دور ہوا اور دور میں انتہا کر دی اور اسے دور کیا گیا اور دوری میں بھی انتہا کر دی. الجزاء من جنس العمل, جیسے اس نے کیا ہے اس کے ساتھ وہی. دیکھیں سبحان اللہ, الفاظوں کے کمال دیکھیں آپ, الفاظوں میں. جسے ہم کہتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے, قرآن کی تلاوت سے پہلے استعاذہ کرتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ کے نام میں سب نام شامل ہو گئے ہیں, میں پناہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس کے سارے پیارے نام ہیں اور ناموں کے اندر صفات و کمال بھی ہیں, تو میں اس ذات کے پناہ میں آتا ہوں جس کے اسماء حسن اور صفات الکمال ہیں. انسان کب کسی کی پناہ میں آتا ہے؟ جب کمزور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کمزور کے اعتراف کرتا ہوں, میں ناقص ہوں تو کامل ہے, میں محتاج ہوں تو حاجت روا ہے, میں مشکل میں ہوں تو مشکل کشا ہے. میں اس کے اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں اور تجھ سے میں پناہ طلب کرتا ہوں. کس چیز سے؟ الشیطان سے, جو ہر خیر سے بہت دور ہے. الرجیم, جو مرجوم ہے, جس کو دور کیا گیا ہے. اچھا, یہاں پہ جو ہمارے پاس پانچ قاعدوں میں سے کون سا قاعدہ ہے؟ الف لام والا قاعدہ یہاں پہ آیا کہ نہیں؟ آ گیا ہے. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کون بتائے اس پہ کون سے قاعدے ہیں؟ کتنے قاعدے پہلے بتائیں؟ پانچ میں سے ایک قاعدہ ہے, ایک قاعدہ ہے, ایک قاعدہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں, اسم کی جمع کیا ہے؟ اسماء. ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ. اسم ایک ہے, اللہ کے ساتھ مضاف ہے, مفرد مضاف ہے کہ نہیں؟ اس لیے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں, جو تفسیر کرتے ہیں, تشریح کرتے ہیں اس کی, بسم اللہ کی, تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تیرے ہر نام, سبحان اللہ, ہر نام کہاں سے آ گیا ہے؟ مفرد مضاف ہے. بسم اللہ میں مفرد مضاف یفید العموم, یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر نام اس بسم اللہ میں شامل ہے, اور با استعانہ کے لیے, مدد طلب کرنے کے لیے اور برکت کے لیے بھی ہے. کہ اللہ میں تیرے ہر با برکت نام سے استعاذ, کیا کہتے ہیں, استعانہ یعنی مدد طلب کرتا ہوں. سبحان اللہ, بسم اللہ. الرحمن الرحیم, الف لام, تو وسیع رحمت والا ہے اور تو خاص رحمت والا ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی, اس لیے بعض مفسرین کیا کہتے ہیں اس میں, کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے جب ہم کوئی خیر کا کام کرنا جاتے ہیں پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں. وضو سے پہلے بسم اللہ سے کیا ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ ہم یہ کہنے جا رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں. مدد طلب کون کرتا ہے؟ جو کامل یا ناقص, طاقتور یا کمزور. سبحان اللہ, اپنی کمزوری کا اعتراف کہ اللہ تعالیٰ میں وضو کرنے کے قابل نہیں ہوں, اگر تیری مدد نہ ہو تو میں وضو نہیں کر سکتا ہوں, تیری مدد نہ ہو تو میں قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا ہوں, تیری مدد نہ ہو تو میں کوئی خیر عمل بھی نہیں کر سکتا ہوں, میں اس قابل ہی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ میری مدد فرما. ٹھیک ہے, پھر جب میں کر رہا ہوں برکت بھی عطا فرما تاکہ میں اس میں مزید صحیح عمل کر سکوں. کھانے سے پہلے بسم اللہ, یہ کھانا جو کھا رہا ہوں کہ میں اس قابل ہوں کہ اس کو میں کھا بھی سکوں, پہلے کما سکوں حلال سے, پھر کھا بھی سکوں, پھر ہضم بھی کر سکوں, پھر کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مدد نہ ہو تو ہم یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں والا, نہیں کر سکتے. تو بسم اللہ حکمت با ایک حرف ہے, کس لیے ہے؟ یہ آ گیا گا ان شاء اللہ, انہیں قواعد میں آ گیا ان شاء اللہ بتائیں گے ان شاء اللہ. ہمارا جو اصل مقصد کیا ہے, اسم کیا ہے؟ مفرد ہے, مضاف, یفید العموم, تیرے سارے جو نام ہیں اور جن میں صفات الکمال ہیں, اللہ میں تیرے ہر نام سے مدد طلب کرتا ہوں. تو رحمان ہے, تیر رحمت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ تم نے جان و کافروں پر رحم کیا ہوا ہے, میں تیرا بندہ ہوں, میں محتاج ہوں, میں مسکین ہوں, میں فقیر ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ پر خاص رحمت نازل. خاص رحمت کہاں سے آئی ہے؟ الرحیم کے لفظ میں خاص رحمت ہے, الرحمان کے لفظ میں عام رحمت ہے. اللہ تعالیٰ تو عام رحمت کرنے والا ہے, تیرا رحمت وسیع ہے, میں تیرا بندہ ہوں, تجھ سے مدد طلب کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ پر خاص رحم فرما اور میری مدد فرما. یہ کہاں پہ ہمیں ملا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے چلیں, کافی ہے, اتنا وقت کافی ہو گیا ہے. واجب جو ہے وہ جو میں نے سورہ فاتحہ پورا کرنا تھا, واجب ہے سورہ فاتحہ میں یہ پانچ قاعدہ کہاں پہ ہے اس کو نوٹ کرنا ہے. وہ صرف کہاں پہ ہے انڈر لائن کرے, قاعدہ اوپر لکھ دیں صرف. سورہ فاتحہ میں آپ دیکھیں انڈر لائن کریں، اوپر نمبر لکھیں، نمبر ایک پہلا قاعدہ، نمبر دو دوسرا، نمبر تین تیسرا، نمبر چار، نمبر پانچ، یا قاعدہ جو پانچ پڑھ چکے ہیں نمبر لگا دیں بس، ان میں سے جو بھی ہے. ٹھیک ہے، آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.